الرحيم نحمد و نصلي على رسوله الكريم. خطبات عارفی حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے بھرپور ہو جائیں گے. اللہ پاک کی محبت جب دل کے اندر جاگزی ہو جائے گی تو اللہ کی ہر اطاعت آسان ہو جائے گی، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور یہی اللہ والوں کا مقصود ہے اس ان ارشادات سے بھی. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی مقصد کو لے کر آتے، اس لیے ان کے اندر بھی تاثیر ہے، لیکن انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے طالب ہو گئے. یہ ایک مکتوب ہے حضرت کا، اس کا نام رکھا ہے مکتوب تسکین، یعنی ایک پریشان حال کو تسکین بھرا جوابی خط. اللہ والوں کی خدمت میں لوگ لکھتے بھی ہیں، مجلس میں آتے بھی ہیں، تو یہ ایک مکتوب ہے، برکت کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اس سے فائدہ دیں گے. عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی قدس سرہ حقیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ خلفاء میں سے تھے، تو آپ کے زبان و قلم سے دین کی عظیم خدمات انجام دی ہیں. آپ نے زبان و قلم سے دین کی عظیم خدمات انجام دی ہیں. آپ نے اپنے متوسل کے خط کے جواب میں ان حضرات کے حالت پر ایک مکتوب تحریر فرمایا تھا کہ جو گوناگو پریشانیوں کے سبب زندگی سے بیزار رہتے ہیں، یہ مکتوب چونکہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی مفید ہے، اس لیے ذیل میں ہم اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں محب محترم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط مورخہ 31 جنوری کا 8 فروری کو موصول ہوا. الحمدللہ بہتر ہوں، آنکھ کا حال بھی بہتر ہے. حضرت کی طبیعت صحت کے متعلق دریافت کیا ہوگا نا، تو اس کے جواب میں فرما رہے ہیں الحمدللہ بہتر ہوں، آنکھ کا حال بھی بہتر ہے، نزدیک و دور کا چشمہ مل گیا ہے، لیکن ابھی لکھنے پڑھنے کی نہ صلاحیت ہے نہ اجازت ہے. صحت و طاقت جو بہت گر گئی تھی، الحمدللہ اب رفتہ رفتہ عود کر رہی ہے. انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، تو اس وقت حضرت علالت کیسے کمزور ہو گئے ہوں گے اس بات پا رہے ہوں کہ الحمدللہ اب رفتہ رفتہ صحت و طاقت جو ہے نا عود کر رہی ہے، مگر ابھی بھی کافی اضمحلال ہے، مگر مشاغل دیرینہ کے تقاضے بھی عود کر رہے ہیں، اور بقدر ہمت ان کا قدا کرنا شروع کر دیا ہے. دعا فرماتے رہیں. آپ نے پچھلے خطوں میں بھی اور اس خط میں بھی اس بات کا تکرار فرمایا ہے کہ زندہ ہوں مگر زندگی سے بیزار ہوں، نیز یہ کہ شاد باعث زیستن ناشاد باعث زیستن. آپ کا یہ انقباض زندگی میرے مذاق حیات پر ہمیشہ گراں گزرتا ہے. اس کے متعلق پہلے خطوط میں اظہار خیال بھی کر چکا ہوں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایام زندگی شاق ہیں تو پھر اس کا تدارک کیا ہے؟ اگر شاید و باعث زیستن اپنے اختیار میں نہیں تو نہ شاید باعث زیستن بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے. مرگ بے ہنگام فانی وجہ تسکین ہو چکی. زندگی سے آپ گھبراتے ہیں، گھبرایا کریں. آپ زندگی سے ہزار بیزار ہیں مگر زندگی مستعار اسی کا ختم ہو اس کے لیے مقرر ہے. اگر آپ گھبرا رہے ہیں تو زندگی جلدی ختم ہو جائے گی. پریشانی زیادہ ہے، حالات بہت تنگ ہیں، اس سے تنگ آ گئے ہیں، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ وقت مقرر ہے اسی پر ختم ہوگی. لیکن اب سوچنا یہ ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ سوچنا تو یہ ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آخر میں مرنے کے بعد چین ملنے کا کیا یقین ہے؟ اگر یقین ہے، اس کی بنیاد یہی تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، مگر انہوں نے اپنی مغفرت و رحمت کے لیے کچھ شرائط بھی تو مقرر کیے ہیں. گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے، چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہی کہتے ہیں نا آج کل، اللہ بخشے گا جی. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر انہوں نے اپنی مغفرت و رحمت کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کی ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ شرائط آپ نے تمام حق کو پورے کر لیے ہیں، یا محض گمان ہی گمان ہے؟ اس لیے ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے اہتمام بلیغ کی ضرورت ہے، اور وہ اہتمام اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ ذیل میں مذکور ہے. اس لیے اپنے ذہن حالت کو بدلیے اور مہلت یافتہ وقت کو نظم سمجھیے. اور پھر ایک بار لکھنؤ میں واقف لکھنوی سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے فرمائش کی کہ قبلہ کوئی ایسا شعر سنائیے جو آپ کی یاد کے ساتھ ہمیشہ یاد رہے. تو انہوں نے یہ شعر سنایا، وابستہ تھے اسی سے سب لطف زندگی کے، وابستہ تھے اسی سے سب لطف زندگی کے، رخصت و جوانی کیا کریں گے جی کے. وابستہ تھے اسی سے سب لطف زندگی کے، رخصت ہوئی جوانی کیا کریں گے جی کے. مزہ جوانی میں ہی ہے نا. بوڑھا کہتا تو مرنا ہی باقی ہے، یہ آج کل کا بوڑھا، لیکن ہم نے بوڑھے دیکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ایک ایک سانس کو قیمتی بنانے والے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے، ایک ایک لمحہ اس کی رضا پر راضی رہنے والے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں دکھائے بیماری میں، سخت تکلیف کے اندر بھی. تو یہ تو گویا اس شعر نے آپ کے مذاق کے زندگی کی ترجمانی کی. یعنی آپ پیری میں بھی جوانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ نصیب نہیں اس کے فقدان پر زندگی کو قابل عبرت سمجھتے ہیں. اور میرا مذاق کے زندگی یہ ہے، ایک فارسی کا شعر ہے، میں جو محسوس کرتا ہوں وہی بات عرض کروں گا. آپ خواہ سمجھے یا نہ سمجھے، میرا وجود میرے خالق کے حقیقی کی عطا ہے. मैं जो महसूस करता हूँ वही बात अर्ज करूंगा, अब आप समझे या ना समझे, मेरा वजूद मेरे खालिक की हकीकी की अता है और उसके साथ हर आन उनकी शान रबूबियत रबूबियत मुतसर्रफ है। मेरा वजूद मेरे खालिक के हकीकी की अता है, ये मेरा वजूद किसने अता किया है? खालिक हकीकी ने। और इस जिस्म के साथ मेरे वजूद के साथ उसकी हर आन शान रबूबियत मुतसर्रफ है। अब दिल चाहिए जो महसूस करे, जिस रब ने हमें पैदा फरमाया है वो रब हमारी परवरिश फरमा रहा है हर आन हर घड़ी है, उसकी शान रबूबियत मुतसर्रफ है, यानी वो मेरे वजूद के रब हैं, मैं हम वक्त उनकी आगोश रहमत में परवरिश पा रहा हूं। और इस आर्जी हयात के आखिरत के इस आर्जी हयात आखिरत के लिए जितने लवाजमात बशरी ईमानी रूहानी की जरूरत है, मेरा रब हम वक्त इससे मेरी परवरिश मार रहा है। नाबालगी के जमाने तक उसने अपनी शान परवरिश को मां बाप के जरिए पूरा फरमाया। बच्चा खुद करता है कुछ, मां बाप के दिल में ऐसी मोहब्बत, मां के दिल में ऐसी शफकत, उसकी हर जरूरत का ख्याल, जब तक वो खुद जवान होकर पांव पे खड़ा नहीं हो जाता, कौन करते हैं? तो ये फरमा रहे हैं, ये कर कौन रहा है? ये रब कर रहा है। नाबालगी के जमाने तो उसने अपनी शान परवरिश को मां बाप के जरिए पूरा फरमाया। मां बाप के दिल में किसने डाला? अल्लाह ने डाला। फिर बालिग होने से तादमे आकर बराह रात अपनी परवरिश में ले लिया। क्यों? कि अब अपने हकीकी परवरिश करने वाले का इलम और मार्फत के लिए फहम और काबिलियत बालिग होने लगती है, और ऐसा इल्म और मार्फत हासिल करना उस पर वाजिब हो जाता है। अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए कि अल्लाह के रब होने को हमारा दिल पहचान ले। अल्हम्दुलिल्लाह खुली आंखों नजर आता है कि जिस्मानी परवरिश के लिए तरह तरह के सामान मुहैया फरमा दिए हैं, राहत इज्जत आफियत सब का पूरा पूरा सरमाया हर वक्त मौजूद है। जब मैं अपनी नादानी से बदपरहेजी कर लेता हूं और सेहत को नुकसान पहुंचा लेता हूं, तो इसके लिए तबीब और दुआओं का इंतजाम मौजूद रहता है। जब मैं अपनी राहत के सामानों में कोई नुकसान पहुंचा लेता हूं, तो उसकी तलाफी माफात बहुसनों को भी अपने वक्त पर हो जाती है। इसी तरह जब मैं अपनी रूहानी और ईमानी सेहत को अपनी गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा लेता हूं, इसकी तलाफी के लिए अपनी शान रहमत से बहुत सी तदबीरें बता दी हैं, और इन पर अमल करने की ताकीद फरमाई, इस पर शफा का वादा फरमाया। जिस्मानी बद परहेजी से जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचा तो इसके मुआलज भी मौजूद, डॉक्टर हकीम और बहुत से तरीके जो राइज हैं है? और रूहानी बीमारी लग गई है, इसमें बदपरहेजी हुई है, तो इस पर शफा का वादा भी फरमाया और तदवीरें भी बता दी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और फितरी व बशरी ज़ौफ व नकाहत मादूरात का इजाफा होता जाता है, इसी तरह इनके अंदाज़े परवरिश में हस्बे ज़रूरत تغیر تبدل بھی ہوتا رہتا ہے. یہ جسمانی انحطاط ایک فطری امر ہے اور بشریت کے لوازمات میں ہے جو آخر عمر تک اضافہ پذیر ہوتا رہتا ہے. ایک اللہ نے نظام بنا دیا ہے, بوڑھے اب یہ چاہے تو جانے کی قوتیں مل جائیں مل جائیں گی. اب وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھرتا, ایک صاحب تھے ہمارے, ان کو میں کہا کرتا جوانی نہیں ملنی, جو بھی کر لو وہ قوت چاہو ٹھیک ہے, صحت مل جائے گی, نسبتاً اچھی ہو جائے گی, لیکن وہ چاہو کہ جوانی بڑھا پہ جائے گی. بوڑھا کہتا اونتے زبان سے مزہ ہی نہیں رہا, اب مزہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا جوانی کا مزہ؟ اس لیے اس میں انحطاط ہونا ہی ہونا ہے, یہ بشریت کے لازمی لوازمات میں سے ہے جو آخر عمر تک اضافہ پذیر رہتا ہے. لیکن بقائے قوت روحانی اور ایمانی جو حیات دنیاوی کے لیے بھی ضروری ہے اور حقیقت سرمایہ آخرت ہے, اس کے قائم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کے ہر حال میں ہمارے لیے ہر ضروری چیز مہیا فرما دیتے ہیں. چنانچہ جب جسمانی انحطاط پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ظاہری اعمال یعنی فرائض و واجبات سے بھی ہم کو غیر مکلف بنا دیا جاتا ہے, مگر باطنی اعمال کا اہتمام اور شدید و قوی کر دیا جاتا ہے. تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی بات ہے, جب جسم میں ضعف آ جاتا ہے, اب کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ نماز بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھنے پر قوت نہیں ہے تو لیٹ پڑھے گا. پانی پر قدرت نہیں ہے تو وضو کی جگہ کیا کرے گا؟ تیمم. ریت مل گئی نا. اب جسم کے اندر انحطاط سے ظاہری اعمال میں ہمیں کچھ چیزوں سے پہلے مکلف تھے, اس کو غیر مکلف بنا دیا, ریت دے دی نا, لیکن باطنی اعمال کا اہتمام اور شدید قوی کر دیا جاتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اس بڑھاپے میں اور بیماری کے اندر اپنے اندر اس استعداد کو محسوس کر کے استعمال کیا. ہمارا نفس ابھر کے کہے گا مشکل ہے, کیونکہ ہمارا تجربہ نہیں ہے, ہم نے اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تھوڑی سی بیماری ہے, نمازوں کی چھٹی, میں بیمار ہوں نا جی, لیکن اللہ والے کبھی بھی چھٹی نہیں, اس کی چھٹی نہیں, رعایت کر دی ہے کہ پانی سے تکلیف ہو رہی ہے تو نہ استعمال کرو. جتنا وقت لگتا ہے وضو کے اندر تیمم میں لگتا ہے اتنا, کتنی آسانی کر دی. کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لو. لیکن یہ معمولات جس کے اندر یہ چٹک لگ گئی ہے وہ نہیں چھوڑتا. باطنی اعمال کا اہتمام شدید اور قوی کر دیا جاتا ہے. اس لیے حیات دنیاوی میں کا کتنا انحطاط اور ضعف جسم ہو جاتا ہے, اعمال باطنی میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھا رہے ہیں. حضرت کا ایک واقعہ میں نے بہت دفعہ عرض کیا, تہجد کا الحمدللہ معمول, عادت پکی راسخ, بڑھاپا, بیماری, وقت پر اٹھ گئے. یہ اللہ والے اس وقت سو نہیں سکتے, ہم اٹھ نہیں سکتے, ہمارے تو جس کی عادت نہیں ہے تو وہ اٹھنا اس کے لیے, ان کے لیے سونا مشکل. آنکھ تو کھل گئی, اب بیماری, بڑھاپا, ہمت نہیں ہو رہی. کبھی ہو جاتا ہے نا, جی چاہ رہا ہمت نہیں ہو رہی, تو فرماتے ہیں نفس کے ساتھ مکالمہ شروع ہو گیا. نفس تو ظالم جو ہے نا, یہ تو بہانے باز ہے, یہ فتوی دیتا ہے, نفس نے کیا فتویٰ دیا؟ ساری زندگی نفل پڑھے تہجد کے، آج ہمت نہیں ہے، بڑھاپا ہے تو آج نہ پڑھو، فرض تو نہیں ہے نا، ہمت نہیں ہے، مان لی بات اس کی، نفس کی یہ بات کیونکہ ہمت نہیں تھی مان لی، چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں پڑھتے کیونکہ ہمت نہیں ہے. پھر کہتے نفس سے مکالمہ شروع ہوا تو میں نے نفس سے یہ کہا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کی قیمت کا اندازہ ان کے دل سے پوچھیے، ہمیں نہیں پتا. اس وقت کی اللہ سے ہم کلامی کی لذت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ان سے پوچھیے. تو کہتے چلو لیٹے لیٹے کچھ دعا مناجات کر لیتے ہیں، شروع کر دی لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مناجات کچھ ذکر کر لیا، مزہ نہیں آیا. ایک بات بھی ہے، جو استنجا وضو کر کے اہتمام سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہیں، مزہ نہیں آیا. تو نفس سے کہا مزہ اس لیے نہیں آ رہا پھر وضو نہیں کیا، تو ایسا کر وضو کر لے، وضو کر کے جو دعا مانگے گا اللہ سے ذکر کرے گا زیادہ مزہ آئے گا. لو جی نفس کو بہلا پھسلا کے لے گئے، کہتے استنجا کیا وضو کیا، جب وضو کر لیا تو نفس کو تیری ایسی کی تیسی، اتنا کام ہو گیا تو باقی کیا شروع کر دی. یہ ہے، یہ صلاحیت ایسے نہیں ملی کہ اچانک مل گئی، محنت کی ہے. جس کو فرما رہے ہیں حیات دنیاوی میں کتنا انحطاط اور زور جسم میں ہو جاتا ہے، یہ ایسے نہیں کہہ رہے، عملی تجربہ. اعمال باطنی میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ باطنی اعمال کیا ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جن سے روح کو اور ایمان کو قوت پہنچتی ہے اور اپنے رب حقیقی کی شان ربوبیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اعظم الغایات جنت میں لے جانے کی صلاحیت قابلیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا حاصل کرنا ہر مومن کو فرض ہے. اعمال باطنی سے قبل یہ بات سمجھیے کہ اس وقت آخر عمر میں حالات زندگی کیا ہیں، یہی ہیں کہ دل کمزور، دماغ کمزور، اعصاب کمزور، ہاضمہ کمزور، غرض کے تمام اعضائے رئیسہ کمزور، طبیعت میں پستی اور ہمت اور طاقت کا فقدان، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف افکار اور پریشانیاں، کچھ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اور کچھ اپنے عائزہ و احباب کے متعلق فکر و اہتمام، اس کے علاوہ اپنے اور غیروں سے کچھ تلخیاں، کچھ ناگواریاں، کچھ صدمات، کچھ سانحات کے اثرات وغیرہ وغیرہ. لیکن میری اس زندگی میں متصرف کون ہے؟ کس کی مشیت میرے ساتھ وابستہ ہے؟ میری پروردگار کی مشیت کار فرما ہے، جو بہت ہی بڑے رحیم و رحمان ہیں اور حکیم الاطلاق ہیں، جو میرے وجود کی پرورش فرما رہے ہیں. اب اس عمر میں جسمانی قوا کی پرورش اس قدر کافی ہے کہ جب تک اس کی مشیت میرے جسمانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہے، لیکن حیات آخرت کے لیے روحانی پرورش نہایت ضروری اشد ہے، اور یہ میری موجودہ جسمانی انحطاط کی حالت سب اسی روحانی قوت کی پرورش کا ساز و سامان ہے. یعنی اسی پر احساس زندگی، احساس بندگی منحصر ہے، اور یہی عالم عجز و نیاز ہے، جبکہ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق بنتا ہے. ایام جوانی میں مجھ کو حیات روحانی کو قوی بنانے کے امکانات زیادہ تھے، اور جسمانی طاعت عبادات سے روح اور ایمان کو تقویت پہنچائی جا سکتی تھی. وہ وقت میں نے بڑی غفلت سے بسر کیا اور نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر اپنی روح اور ایمان کو ضعیف اور مضمحل کر ڈالا، روح اور ایمان کی بقا قوت سے ناواقف رہا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پروردگار نے اس حالت ضعیفی میں جن مجبوریوں میں اور معذورات میں مجھ کو مبتلا کیا ہے, یہ کس قدر رحمت شفقت کا معاملہ ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جسمانی انحطاط تو قانون قدرت کے مطابق ہونا چاہیے تھا, روح میں یہ ترقی اور قوت یہ بھی تقاضا فطرت ہے. کیوں کہ روح کی قوت و صحت سرمایہ آخرت ہے جو مقصود غایت کائنات حیات انسانی ہے. اب یہ اس زمانے میں جبکہ جسم میں انحطاط ہے اور اعمال جسمانی کے لیے معذورات ہیں, تو پھر اعمال باطنی کی سخت ضرورت ہے تاکہ روح اپنی غذا قوت و بقا حاصل کر سکے. یہی اعمال باطنی ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا, وہ یہ ہیں صبر و شکر استغفار وغیرہ. اب یہی شکر ہے کہ ابتدا ہی سے جس کا ادا کرنا ہم پر واجب ہے, اس کا ہم نے ایام شباب میں اور آج تک حق ادا نہیں کیا اور ہماری روح اس غذائے خاص سے محروم رہی. یہی صبر ہے جس کی اہمیت ہم نے کبھی نہ سمجھی اور ہمیشہ بے صبری اور حالات ابتلاء میں شکوا شکایت کی عادت رہی. یہی استغفار ہے جس کی اہمیت ہماری نظر میں کبھی نہیں ہوئی اور ہماری روح مختلف قسم کے معاصی سے مجروح مضمحل ہوتی رہی. اب یہ وقت ہے, ورنہ یقیناً انجام آخرت کے لحاظ سے خسران عظیم ہے. ان تمام امور کی اہمیت اور ضرورت روح کی پرورش کے لیے اس قدر اشد ہے, یہ تینوں امور ہم پر واجب کر دیے گئے ہیں. ان امور کی تفصیل زیادہ طویل ہوگی, اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ صبر و شکر و استغفار کا مراقبہ. اس حالت میں صبر شکر استغفار کا مراقبہ اور استحضار دائمًا و التزامًا کیا جائے تاکہ روح کی پرورش کی تکمیل ہو اور اپنا مقام فطری حاصل کرے. اگر یہ ہر وقت ممکن نہ ہو تو کچھ وقت مقرر کر کے ان امور کا استحضار و تکرار کیا جائے, یعنی اس کو اپنے ذہن میں دماغ میں دل و دماغ میں حاضر کریں. روح کی پرورش کی تکمیل ہو اور اپنا مقام فطری حاصل کرے, تو اگر یہ ہر وقت ممکن نہ ہو تو کچھ وقت مقرر کر کے ان امور کا استحضار و تکرار کیا جائے, انشاءاللہ جس قدر بھی اہتمام کیا جائے گا قلب اور روح کی صلاحیتیں استعداد درست ہوگی ہیں اور مقصود حیات حاصل ہوگا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے. لیکن آج اللہ رحم فرمائے, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر مادیت ایسے چھا گئی ہے کہ ہم اس کے علاوہ سوچتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہماری ساری صلاحیتیں مادی ضروریات کے پورا کرنے ہی میں لگی ہوئی ہیں. اس میں وقت آ جاتا ہے تو چل پڑتا ہے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول دے اور اس حقیقی ضرورت کا احساس بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے اور اس کی اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے. اس کی کوشش کرنے کے لیے جو ہے اسی لیے یہ تصوف اور یہ تصفیہ یہ نفس کا تزکیہ ہے, یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے ہمارے دلوں کے اندر شفافت آئے گی, لطافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, پھر قوت آئے گی, پھر ہمت آئے گی. تو اس کے لیے ایک طریقہ ذکر بھی ہے, یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. وہ کیا ذکر قلبی ذکر خفی, کہ دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا. جب اس ذکر سے مقصود یہ ہوگا اپنے دل کے اس صلاحیت کو حاصل کرنا, تو اللہ ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے. رائج طریقے تو بہت سے ہیں, ذکر جہر بھی ہے, مختلف اذکار اشکال ہیں, مختلف مراقبات ہیں, ایک یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ من القول بالغدو والآصال ولا تقوم من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, جس کا مفہوم ہے کہ رب کو اس کے اسم سے اس کے نام سے یاد کرو, اور تبتل کے ساتھ یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے اندر اور قوت ہمت لینی ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی اور شیطانیت سے بچنے کے لیے, ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت فارغ کرنا ہوگا. تنہائی کے اندر بیٹھ کر ہے اپنے دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کو فتبارہ قسم ربی کا فرما رہے ہیں. رب کا اسم بڑا متبرک ہے, اللہ یہ بہت مبارک نام ہے, مبارک اسم ہے. اس مبارک نام کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہوگی. اس لیے یہ تصور کی مشق ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں, آنکھیں بند کریں یا نہ کریں, توجہ نہیں جم رہی آنکھیں بند کر لیں, کھلی آنکھوں سے کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. دل کے اوپر لفظ لکھیں اللہ, یا لکھا ہوا تصور کریں اور اس کی دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ, محبت سے تکرار کریں, تبرک آئے گا. تبرک کیا ہے, برکت کیا ہے, دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا, ہر نافرمانی سے رکنے کی ہمت بڑھے گی. اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت لطافت قوت ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں, دل میں تصور سے اللہ لکھا ہوا دیکھیں اور دل میں اپنے ارادے کے ساتھ جو ہے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونظر قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.